وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی کانگریس کے ایک وفد کی اسلام آباد آمد اور کشمیری معاملے پر ان کے موقف کی خبر سے شروع کریں گے جو امریکہ میں افغان پالیسی کے تعین سے قبل ہو رہا ہے. آگے چل کر ہم پاناما لیکس معاملے پر بازار حصص میں مندی اور آخر میں یہاں 4 جولائی کو امریکہ کی یوم آزادی منائے جانے پر بات کریں گے. اور آج بھی ہمارا پروگرام فیس بک پہ ہے, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA اردو پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, اپنے سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-8900-0800-777-8900. تو ہم ابتدا کریں گے یو ایس سینیٹرز کے اس دورے سے. بعد میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ساؤتھ وزیرستان بھی گئے تھے, لیکن بنیادی طور پہ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ انڈیا اور پاکستان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے, خاص طور پہ مسئلہ کشمیر پر. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی سینٹ کے ایک نمائندہ وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج کی کوششوں کو سراہتے ہوئے سلامتی سے متعلق درپیش چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے. امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ ریپبلکن سینیٹر جان مکین کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے پیر کو افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا, جہاں انہیں سرحد پر 9 تعمیر شدہ قلعوں اور چوکیوں کے علاوہ علاقے میں قائم اسکولوں اور اسپتالوں سمیت دیگر بنیادی ڈھانچے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر جان مکین کا کہنا تھا کہ امریکی سینٹ کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کے اس اہم دورے کا مقصد چیلنجز اور کامیابیوں کو سمجھنا تھا, اور ان کے بقول درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی اور قریبی تعاون کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے امور بشمول افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور سرحد پر تعاون سے متعلق بات چیت کی, اور ہمیں اعتماد ہے کہ صحیح حکمت عملی اور تعاون سے ہم اس طویل جدوجہد میں کامیابی کو دیکھ سکتے ہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ امریکی سینیٹرز کے وفد نے متنازع علاقے کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی یعنی لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کرنا تھا, لیکن خراب موسم کے باعث ایسا نہیں ہو سکا. قبل ازیں امریکی سینیٹرز نے اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی تھی, جس کے بارے میں ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیراعظم نے امریکی وفد سے گفتگو میں افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے امریکہ, افغانستان اور پاکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری کو شرط قرار دیا. انہوں نے افغانستان میں امن و استحکام کے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کے ہر ممکن تعاون کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانوں کی شمولیت اور ان کی زیر قیادت سیاسی مذاکرات کی ٹھوس کاوشوں کی ضرورت ہے. وفد میں سینیٹر مکین کے علاوہ ریپبلکن سینیٹرز لنسی گراہم اور ڈیوڈ پرڈیو اور ڈیموکریٹ سینیٹرز الزبتھ وارن اور شیلڈن وائٹ ہاؤس شامل تھے. سرکاری بیان کے مطابق سینیٹر مکین نے اتفاق کیا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری تعاون بہت اہم ہے. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان سے متعلق اپنی نئی حکمت عملی کا اعلان کرنے والی ہے, اور امریکی ایوانوں میں پاکستان سے متعلق ان تحفظات کی گونج میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ طالبان اپنی عسکریت پسندی کو بڑھانے کے لیے مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ وہ اپنے ہاں موجود ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے, اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر سختی سے کاربند ہے. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی سینٹ کے وفد کے دورے پاکستان کو دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے معاون قرار دیا.
دونوں ملکوں کے درمیان ابہام کی بجائے اگر ایک تعلقات کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہتی ہے تو یہ بہتر رہے گا, اور ڈپلومیٹک آپشن جتنے زیادہ اوپن رہے اتنا ہی زیادہ میرے خیال ہے کہ بہتر رہے گا. یہ خطے کے لیے بھی ضروری ہے, دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ کے لیے بھی ضروری ہے, اور اس انداز سے دونوں ملکوں کو بہت ساری پیچیدگی اور گمبھیر جو معاملات آ جاتے ہیں ان کو سلجھانے بھی مدد ملے گی.
امریکی وفد نے اتوار کو پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقاتیں کی تھیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان کے ترکی اور الجیریا میں سابق سفیر مشتاق مہر سے. مہر صاحب, یہ بتائیں کہ کل جس طرح سے امریکی سینیٹرز اسلام آباد پہنچے ہیں, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بات چیت پر زور دے رہے ہیں, یہ وقت کے حساب سے بتائیے کہ ایسے اس وقت یہ بات کیوں کی گئی امریکہ کی طرف سے, کیونکہ جیسے کہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا وہ لائن آف کنٹرول پر بھی جانے والے تھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشمیر کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں. جی مشتاق مہر,
دورہ امپورٹنٹ ہے.
جی جی.
اور پاکستان کی جو ایک میسیو قسم کی آئسولیشن ہمیں نظر آ رہی تھی ویسٹ کے ساتھ, اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی, اور خاص طور پہ سینیٹر مکین جو ہیں وہ بہت پرانے پاکستان کے دوست ہیں, فرینڈ آف پاکستان ہم اسے سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو دورہ ہے اس کا مقصد مختلف ہے. یہ دورہ آرمڈ سروسز کمیٹی کا ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو دو لیول پہ علیحدہ علیحدہ ڈیل کیا جاتا ہے. ایک تو پولیٹیکل لیول ہے جس میں اکنامکس بھی آتی ہے اور سوشل اکنامک پروگرامز اور دوسری چیزیں آتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک ہے جس میں ڈیفینس آتا ہے. اور ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں جب پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہت مد و جذر رہا ہے, بہت چینجز آتی رہی ہیں, تو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ پہ ہمیشہ قائم رہا ہے اور وہ اسٹڈی رہا ہے. اس کا چارٹ اگر بنائے تو بالکل ہمیشہ یا سیدھا رہا ہے یا وہ اوپر چڑھتا ہوا نظر آیا ہے. تو یہ دورہ بنیادی طور پہ ہماری ملٹری کو اشور کرنے کے لیے آیا ہے کہ امریکہ کی تمام تر تبدیلیوں کے باوجود, ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں کے باوجود, ہندوستان امریکہ کے ساتھ جو قریب ہو رہا ہے یا امریکہ کی جو مڈل ایسٹ میں دوسری پالیسیز ہیں, ان کے باوجود پاکستان کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ قائم رکھیں گے, اور سینٹ اس کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ جو پریزیڈنشل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو سینٹ جب تک سپورٹ نہ کرے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ بجٹری پروویژن جو ہیں وہ سینٹ کے پاس ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ری ایشورنگ ہے. جہاں تک مین کرکس کا مین سینٹرل پوائنٹ سینٹرل تھیم کا تعلق ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ پاکستان ہندوستان مل بیٹھے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈائیورشن ہے, کیونکہ یہ تو خطے کے حالات کو نہ جاننے کے مترادف ہے. یا تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہمیں, یا جان بوجھ کے انہوں نے ایک ڈائیورشن کی ہے اور ایک نئی جہت میں لے گئے ہیں. ہندوستان کبھی بھی ان حالات میں جو اس وقت ہیں, جس میں ہندوستان ترقی کر رہا ہے, ہندوستان کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے, ہندوستان چائنا کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو انٹرنیشنل سینٹر آف گریویٹی بنا رہا ہے, ان حالات ہندو یعنی جو ہے ہندوئزم جو ہے ہندو وت جسے کہتے ہیں, اس کے بیسس پہ ایک پولیٹیکل پارٹی پہلی دفعہ نیشنلسٹ انڈیا کو ابھار رہی ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے, مائنورٹیز کو دبا رہے ہیں. ان تمام حالات میں پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کسی قسم کا نیگوسیشن ہونا, بات ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے. ناممکن تو خیر ڈپلومیسی میں نہیں ہوتا, مشکل ضرور ہے, اور امریکن سجیشن کی بڑی مہربانی, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر سکتے ہندوستان سے بات, تو ہمارے بہاف پہ امریکن ایڈمنسٹریشن کر کے دیکھ لے, ہماری مدد کرے, ہمارے بہاف پہ وہ میڈیٹ کریں, ہمارے بہاف پہ وہ ہندوستان جائیں اور ان سے کہیں کہ خدا کے لیے یہ اس ریجن میں ایک ریجنل پالیسی کریں, سارک کو ڈیوائڈ نہ کریں, سارک کے اندر آپ ڈسٹنکشن نہ پیدا کریں, پاکستان کے ساتھ جو آپ تعلقات اس قدر بری نہج پہ لے جا رہے ہیں, بالکل بائیکاٹ کر رہے ہیں, ان کو ذرا تھوڑا دیر روکیں اور کمیونیکیشن اسٹیبلش کریں, کم از کم ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ بات چیت کرنا شروع کرے تو یہ امریکن انفلوئنس اپنا استعمال کریں, یہ ون سائڈڈ ہے کہ جی آپ مودی صاحب کے پاس چلے جائیں, ہم تو چلے جائیں گے, نواز شریف صاحب تو ہر وقت جانے کو تیار ہیں, الیکشن کی بات کوئی نہیں سنتا.
مہر صاحب آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, مجھے معلوم ہے آپ کو جانا ہے, لیکن ہم مسعود عبدالی کو لاتے ہیں, یہ سینئر تجزیہ کار ہیں, یہاں امریکہ میں ہیں. عبدالی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی یہاں آئے واشنگٹن اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی, اور ان کا جو رشتہ ہے یعنی بھارت اور امریکہ کا رشتہ وہ بہت ہی مضبوط نظر آیا, خاص طور پہ اس کے بعد کشمیری جو رہنما ہیں سید صلاح الدین ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. آپ کے خیال میں اس وقت جو امریکی سینیٹرز اسلام آباد گئے ہیں یہ کس حد تک ایک بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بیچ؟
شکریہ نفیسہ. دیکھیں اس میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو سیاست ہے یہ اس کے مختلف انداز رہے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو تھا امریکہ میں سیاست جو تھی کنزرویٹو اور لبرل بنیاد پر ہوا کرتی تھی. کنزرویٹو وہ لوگ تھے یعنی سوشل معاملات کو ہٹائے, کنزرویٹو وہ لوگ تھے جو روس کے خلاف تھے, جو فوج کو مضبوط بنانا چاہتے تھے, جو اپنے اتحاد کو مضبوط بنانا چاہتے تھے, اور لبرل وہ لوگ تھے جو روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد 9/11 کے بعد بلکہ گزشتہ 7-8 سالوں بہت بڑا پہلو ریلیجن مذہب کا آ گیا, یعنی اسلام فوبیا, اسلام کے خلاف, اور یہ کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دہشت گردی, اور پھر آج خصوصاً انتہائی مہم کے دوران ٹرمپ صاحب نے یہ اسلامک ٹیررزم کی بار بار بات کی, تو اس کے ساتھ ایک نیا گروپ بن گیا تھا. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس میں لوئی گومرٹ ہیں, ٹیٹ پو ہیں, نولان ہیں, پیٹر کنگ ہیں, سینیٹر ٹیڈ کروز ہیں, ڈین روربیکر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کنزرویٹو گروپ کے تو تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس کو اسلام فوبیا بنا دیا. دوسری طرف جو روایتی یہ کنزرویٹو ہے جس میں جس کے قائد جو ہیں اس وقت جان میکین اور لنڈسے گرام ہیں, وہ لوگ ہیں جو متوازن فکر کے لوگ ہیں, یعنی جو احساس ہے ان کو اس بات کا, ان کو متحفظات ہیں, ان کو کبھی پاکستان کے رویہ بعض معاملات میں انہیں مشکوک نظر آتا ہے لیکن وہ معاملات کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو سب سے عمدہ بات ہے وہ یہ جو وفد جا گیا ہے 5 افراد کا, اس میں 3 افراد بہت اہم ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ جان میکین ہے, لنڈسے گرام ہے, اور الزبتھ وارن ہے. الزبتھ وارن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کیا اسلام کے بارے میں ذرا نرم رویہ ہے, انتہائی مہم کے دوران وہ کلنٹن کی مہم میں بھی بات کہتی رہی تھیں. لیکن اب تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہے جو سفیر صاحب نے فرمایا کہ جب دورہ ہے یہ, اور یہ دورہ بڑا کمپریہنسو لگ رہا ہے کہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر کے خالی پاکستان قیادت سے ملاقات کی ہو, بلکہ انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز کا مطالعہ کی ہے, زمینی حقائق جسے کہ دیکھنے گئے ہیں, وزیرستان گئے ہیں وہ, اور انہوں نے ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کہ وہاں پر پاکستانی فوج نے جو ان کو دورہ کرایا ہے اس میں خالی انہوں نے ان تنصیبات کا دورہ نہیں کرایا جو تحفظ کے لیے کی گئی ہیں کہ جیسے انہوں نے باڑھ لگائی ہے یا قلعے تعمیر کیے ہیں, بلکہ انہوں نے تعمیراتی منصوبے دیکھا, مطلب اسکول اور کالج کو دکھائے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب جیسے ہی حکومت آئی تھی ٹرمپ صاحب کی, انہوں نے جو بجٹ کم کیا ہے اس کا فورن آفس کا, جس کے اندر یہ امریکہ مدد کرتا ہے اپنے اتحادیوں کے سوشل ایشوز کے اوپر, تو اس کے اوپر لنڈسے گرام نے بڑی سختی سے اس پہ تنقید کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بہت نقصان ہوگا, اور ان کا یہ کہنا ہی ہے کہ جو کام فوج کرتی ہے اس سے زیادہ کام ہم سوشل سروسز کے ذریعے کرتے ہیں. یہ چیز دکھا کر کے میرا خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان نے ایک اچھا کام کیا. جہاں تک سلام
جی کیونکہ ہم کشمیر کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے, لیکن کیونکہ مہر صاحب کو جانا ہے اس لیے صرف ایک منٹ کے لیے, مہر صاحب آپ بتائیے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کچھ نئے بلاکس بن رہے ہیں, اور آج بھی خبر یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی اسرائیل کے دورے پہ جا رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس قسم کی جو ہیں دنیا کس طرح بٹ رہی ہے؟
جی یہ بالکل, یہ ایک سنچری ہے, تو ایشیا کی کنٹری جو ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گی, اور اس میں کم از کم 2 گروپ تو بہت ویزیبل ہیں, چائنا رشیا اکٹھا ہوگا, ہندوستان اب اپنے دوست اکٹھے کر رہا ہے, اب امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل کے قریب ہو گیا, سعودی جو ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں گے, اور ہندوستان پاکستان کا اپنا ایک ساک ریجن ہے، پھر وہ پیسیفک کمیونٹی میں بہت انٹرسٹڈ ہے، ویتنام اور ملیزیا اور انڈونیزیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں انڈین سی کی وجہ سے اس نے نظر رکھی ہوئے، تو ہندوستان اب ایک ریجنل پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہندوستان کو وہ کتنے حد تک گین کر سکتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ ہندوستان میں لمیٹیشنز ہیں، وہ پاپولیشن کی لمیٹیشنز ہیں، ان کے مذہب کی لمیٹیشنز ہیں، ان کی پاورٹی کی لمیٹیشنز ہیں، ان کی ریجنل پالیسی کی اور لمیٹیشنز ہیں، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، میری نظر میں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ہندوستان کوشش کرے گا، چائنا آلریڈی پرومیننٹ ہو گیا ہے، چائنا رشیا مل کے تو ایک بہت افیکٹو بلاک بنائیں گے سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور اگر ایران ان کے ساتھ مل جاتا ہے، ہندوستان کے ساتھ نہیں ملتا تو اور زیادہ اسٹرینتھ ملے گی، اگر ایران ہندوستان کے ساتھ مل جاتا ہے تو ہندوستان کو اسٹرینتھ ملے گی، صرف ایک افغانستان کا پرابلم رہ جائے گا، اس کے وہاں پہ چونکہ سول وار ہے اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان کا رول بھی ہے، ان کے افغان پاپولیشن کا رول بھی ہے، اور وہاں پہ ایک جیو اسٹریٹجک ڈویژن بھی ہے، تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، ہم دیکھیں گے کیا بنتا ہے، لیکن اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ چائنا رشیا کمبینیشن اور اس کے اگینسٹ انڈیا، اسرائیل، سعودی عربیہ، امریکہ اور کچھ فار ایسٹ کی کنٹریز جو ہیں وہ شاید اکٹھی ہو جائیں۔
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں ترکی اور الجیریا میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ عبدالی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمیں عنایت اللہ کاکڑ جوائن کر رہے ہیں، وہ سینئر صحافی ہیں اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
جی، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، یہ ایک امریکی سینیٹرز کا وفد پاکستان آیا ہے، اسلام آباد آیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ ساؤتھ وزیرستان بھی گئے تھے، اور ہمیں جوائن بھی کیا ہے عنایت اللہ کاکڑ نے، وہ سینئر صحافی ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ ہمیں اس وقت فیس بک پہ بھی کافی کامنٹس آئے ہیں، شیخ اشتیاق نے پسند کیا ہے شو کو، شیخ نذیر احمد، گوہر رحمان، سید محمد بصیر۔ زیادہ تر اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی خاص یا کوئی ٹھوس سوالات ہیں تو کیجیے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت امریکہ کے اندر افغان پالیسی کو ریویو کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں عنقریب عنایت اللہ کاکڑ بھی جوائن کریں گے، لیکن ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں مسعود عبدالی سے۔ عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا سگنلز یہاں مل رہے ہیں، کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ انتظامیہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف اپنا موقف سخت کر رہی ہے، دوسری طرف یہ اس وفد کا پاکستان جانا کیا اشارے دے رہے ہیں وہ؟
دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ نئی انتظامیہ آئی ہے امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی صورت میں، تو امریکہ جو ہے افغانستان کی پالیسی کو ریویو کر رہا ہے، اور معاملہ یہ ریویو کئی جہت سے ہو رہا ہے، یعنی سیاسی بھی ہے اور عسکری بھی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل جوزف ڈنفرڈ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں وہ بھی افغانستان گئے تھے ابھی پچھلے ہفتے، تو یہ تو ریویو ہو رہا ہے کہ ہم افغانستان کی پالیسی کیسے اب آگے لے کے چلیں، اور ظاہر کہ جب بھی افغانستان کی بات آئے گی تو پاکستان جو ہے اس کا جزو الاجنسک ہے، اس کے بغیر، پاکستان کے بغیر جو افغانستان کی پالیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی رسد کا سارا راستہ پاکستان سے جاتا ہے اور پاکستان کا اس میں ایک کردار ہے افغانستان میں۔ پھر اصل میں ایک اور جو میں نے عرض کیا اس وقت بات رہے گی کہ جان میکین اور لنڈسے گرام، ان کا ایک خاص رویہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہ لوگ انوالو تھے روسی حملہ جب ہوا تھا 80s میں افغانستان پر، تو اس وقت یہ لوگ جو تھے سیاست میں بڑے ایکٹیو تھے، اور وہ جو اس لحاظ سے یہ بڑے مترف ہیں پاکستان کے کردار کے، سو بہرحال پاکستان کردار تھا اس کے لیے، تو اس لحاظ سے جان میکین ہمیشہ سے چونکہ بڑے بیلنسڈ اور متوازن طبیعت کے آدمی ہیں، وہ عموماً انتہا پسندانہ رویہ نہیں رکھتے, پھر ان کا بہت اچھے جو جو ان دونوں حضرات کا رویہ مجھے لگتا ہے اور یہ ایلزبتھ وارن کا بھی, کہ وہ لوگ ہیں جو گفتگو, بات چیت, مطالعہ, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس کے بنیاد پر اپنے تجزیے کرتے ہیں, یعنی وہ خالی زبان یعنی وہ زبانی نہیں ہو رہی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ٹیڈ پو مسلسل پاکستان کے خلاف کرتے ہیں, یہ کبھی انہوں نے وزٹ نہیں کیا, کبھی جا کے دیکھا نہیں کہ وہاں کیا صورت حال ہے. یہ لوئی گومرٹ ہے یا ٹیڈ کروز ہے یا پیٹر کنگ ہیں, یہ سب لوگ جو ہے نا وہ یعنی کس بنیاد پر آئے قائم کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں, مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن یہ حضرات جو ہیں لنڈسے گرہم اور جان میکین, یہ مسلسل انفارمیشن اپنے پاس رکھتے ہیں.
جی جی.
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک تو عسکری بنیاد پر ہو رہی ہے, پلان بنایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل فوج بھیجیں گے افغانستان میں اور کاروائی کریں گے طالبان اور دوسرے دہشت گرد جن کو یہ کہتے ہیں ان کے خلاف, دوسری طرف یہ سیاسی طور پر بھی معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں. تو سینٹ کا دورہ جو ہے دراصل اسی سیاسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح سے آئندہ کے لیے سیاسی حکمت عملی بنائی جائے امریکہ.
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عنایت اللہ کاکڑ نے, سینئر صحافی ہیں, افغانستان جاتے رہتے ہیں. ہم جو جن لوگوں نے کال کیا ہے ان کو بھی بعد میں لیتے ہیں. کاکر صاحب, یہ بتائیں کہ افغانستان کے اندر آپ کس قسم کی بدلتی ہوئی پالیسی دیکھتے ہیں, یعنی امریکہ غالباً کچھ فوجیں بھی مزید بھیجے گا, لیکن آپ کے خیال میں ان کا ہدف وہاں داعش ہوگی یا طالبان یا دونوں؟
افغانستان میں جہاں تک امریکی افواج کے تعلق ہے اور اس کی تعیناتی کا تعلق ہے, تو ظاہر بات ہے کہ طالبان سے تو امریکہ کا 16 سال تک سامنا رہا, اور طالبان نے کافی شدید مزاحمت کی, اور اسی دوران امریکہ نے شاید عافیت اسی میں سمجھ لی کہ افغانستان سے انہوں نے انخلا کر لیا قانونی طور پر, اور پھر بی ایس اے جو افغان حکومت کے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا, سیکورٹی معاہدہ تھا, اسی معاہدے کے تحت وہ کچھ فوجوں کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا وہاں سے. لیکن اب جو دوبارہ وہاں پہ تعیناتی کی باتیں ہو رہی ہے, بظاہر وہاں جو خطرہ ہے افغانستان کی حکومت کو مختلف سطح پر وہ طالبان ہی سے ہے, کیونکہ طالبان نے ابھی حال ہی میں متعدد جو صوبائی دار حکومت ہے ان پر حملہ کر کے کچھ کو مختصر عرصے کے لیے قبضے میں لیا ہوا تھا, اور کچھ میں پیش قدمی جاری رکھی تھی, اور کچھ علاقوں میں ابھی تک شدید ترین لڑائی جو چل رہی ہے, جیسے مشرق افغانستان کا صوبہ ننگرہار اور کنڑ ہے, اور جیسے جنوبی جنوب مغربی افغانستان کا جو صوبہ ہرمند ہے یا فرا ہے, وہاں پر کافی شدید لڑائی چل رہی ہے, اور افغان حکومتی جو فورسز ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں. لیکن جو امریکی فوجی وہاں آ گئے ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ بحیثیت ایک جارح طالبان کے ساتھ ایک لڑنے والی قوت کے طور پر گئی ہیں, یا وہاں پہ افغان فوج کی مشاورت کے لیے گئے ہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر وہ طالبان کے خلاف لڑنے کی نیت سے گئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ 16 سال تک مسلسل وہ لڑ چکے ہیں, اس کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں نکلا ہے. طالبان جو ہے وہ ابھی بھی بدستور افغانستان کے متعدد علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے, اور افغان حکومت جو ہے ان کی وجہ سے مشکلات کا بھی شکار ہے. اور اگر وہ افغان حکومتی فورسز کی مشاورت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ایک الگ کہانی ہے, اور یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر بات کی بھی جا سکتی ہے اور اس کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی.
جی ہاں, مجھے یہ نظر آ رہا ہے. جی جی بتائیے.
جی جی, تاہم جہاں تک داعش کا تعلق ہے کہ داعش تو افغانستان میں بالکل ایک نیا آنسر سامنے آیا ہوا ہے, جسے میرے خیال میں ابھی اتنے بڑے پیمانے پر جنگ لڑنے کی شاید ابھی ضرورت بھی نہ ہوگی, کیونکہ مشرقی افغانستان میں تقریباً ان کے جو مراکز تھے وہ انتہائی, وہاں پہ افغان عوام جو ان کے خلاف بغاوت کر کے کافی ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے, افغان حکومتی فورسز نے بھی ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے. ایون طالبان کی جو مختلف جماعتیں وہاں پہ مشرقی افغانستان میں سرگرم عمل ہے, انہوں نے بھی داعش کے خلاف.
جی ہاں, میں میرا خیال ہے آپ نے کافی وضاحت کے ساتھ بات کر دی کہ اصل چیلنج جو امریکنز کا کے لیے ہوگا وہ ہوگا طالبان. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمیں کچھ کالز آ رہی ہیں, کٹ رہی ہیں, لیکن ہم باہر کیف ان کو لیتے ہیں. راولا کوٹ چلتے ہیں جہاں سے حبیب حسین شاہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم. سید حبیب حسین شاہ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں راولا کوٹ سے.
جی جی بات کیجیے.
یہ جو تجزیہ پہلے ہو رہا تھا, ہندوستان کا جو ملٹری اور اکوپمنٹ ہے وہ سارے 80-90% ایشین ہے, یا جب اوباما صاحب آئے تھے تو ان کے سامنے جو ٹینک آیا تھا T-90 وہ رشیا کا بنایا ہوا ہے، سیخوئی جو طیارہ فضا میں تھا وہ بھی رشیا کا بنایا ہوا تھا، اور باقی سارے اکوپمنٹ. اب انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کر لیے، اور اب اسرائیل جا رہے ہیں، میرے خیال میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جو اسرائیل جا رہے ہیں. افغانستان میں امریکہ کا ٹوٹل کنٹرول ہے اور انڈیا بھی وہاں پہ موجود ہے. تو اس طرح جو ہندوستان کی اور یہ جو پالیسی بن رہی ہے، یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلمہ ملک ہیں ان کے خلاف ہو رہی ہے، اور امریکہ
یہی یہی ہم تجزیہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور میاں والی سے محمد ایاز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. محمد ایاز میاں والی سے، اور اس کے علاوہ ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے میاں والی سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم جناب، بہت بہت خیر کر رہا ہوں. پوری دنیا امن سے رہ رہی تھی، سب سے پہلے روس نے جو ہے وہ کابل کو تباہ کیا، اس کے بعد پھر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے پھر جو ہے نا افغانستان کو تباہ کیا، اور یہ جو ہمارے بیچ ہندوستان اور پاکستان میں یہ جو کشمیر والی حدیث پھینک کر برطانیہ ہم چلا گیا، ہمیں لڑا کر، اور مسیح وسطی میں یہ جو ہے اسرائیل کو جو ہے نا بدمعاش بنا دیا، یہ سب امریکہ اور بڑی.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے اللہ دیتا شاکر نے وہاری سے.
السلام علیکم میڈم جی، کتنی ادا ضلع وہاری سے اللہ دیتا شاکر سنگا عرض کر رہا ہوں.
جی جی.
یہ نہ ہو یہ جو پالیسی بننے جا رہی ہے، یہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن والا شاسک نہ ہو.
شکریہ. فیس بک پہ بھی بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. مبشر رمضان نے لکھا ہے، اس کے علاوہ ارشد عباسی نے، محمد عمران نے، اور سجاد علی نے. ہم اسی موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں، کشمیر کا جو معاملہ ہے. عبدالی صاحب، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک امریکہ کی دلچسپی میں ہے، ان کے انٹرسٹ میں ہے، ان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان اور بھارت اس وقت کشمیر پر جھگڑنے کی بجائے پاکستان افغانستان کی طرف توجہ دے؟
دیکھیں، یعنی یہ تو کشمیر کا جو مسئلے کا حل ہے، یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے مفاد میں، کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ سب کو معلوم ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. یعنی وقتی طور پہ کچھ اتار چڑھا آئے گا، لیکن تعلقات بہتر کبھی بھی نہیں ہوں گے جب تک اس مسئلے کا کوئی پائیدار منصفانہ حل تلاش نہ کیا جائے. اور جب تک، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں دنیا کے لیے بہت اہم ہیں، یعنی ایک پڑوسی ہیں، اچھی فوجی قوت ہیں، دونوں ایٹمی طاقت ہیں، تو اس لحاظ سے یہ تو بہت ضروری ہے ان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. پھر پاکستان ہندوستان کے تعلقات کا اثر افغانستان میں پڑ رہا ہے. یعنی جو شکایت ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے افغانستان میں اثر بڑھا رہا ہے، اور وہاں کے جو سفارتخانے قائم کیے ہوئے ہیں وہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. اسی طرح اس کا ہندوستان کا یہ الزام ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی مدد کر کے ان کے لوگوں کو تربیت کرا کے ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف کشمیر میں. تو یہ جو یعنی امریکہ کی جو ترجیح ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، وہ تو بالکل فطری ایسا ہونا چاہیے. میں لیکن ایک منٹ اگر آپ دیں تو میں اس زمن میں ایک بات افغانستان کے تعلق سے بات میں عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو حکومت، جو مجھے غلطی نظر آ رہی ہے امریکی انتظامیہ کی طرف سے، کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ ابھی تک جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے افغانستان کی، اس پر غالب اس کی نظر نہیں ہے. اس وقت مسئلہ میرے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ طالبان ہے نہ داعش ہے. اس وقت بہت بڑا مسئلہ امریکہ خود افغانستان کے اندر جو حکومت کے درمیان جو لڑائی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا تین بڑے اتحادی ان کے جو حزب وحدت، جمعیت اسلامی اور گلم جم کی ملیشیا، یعنی جو جنبش ملی ہے، یہ تینوں سے الگ ہو گئے. اور یہ بہت بڑا صوبہ ہے. بلخ کے جو گورنر ہیں عطا النور نے کل یہ کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ جلدی حل نہ ہوا تو ہم بہت بڑی تحریک شروع کریں گے. تو بہت بڑا مسئلہ افغانستان اس وقت سیاسی استحکام کا بھی ہے. اس لیے کہ وہ جو گزشتہ انتخابات ہوئے تو وہ غیر فطری انداز میں آپ نے ہارنے جیتنے والوں کے مل کر کے حکومت بنا دی، جو بن تو گئی حکومت دباؤ کے اندر، لیکن وہ ظاہر کہ دل سے نہیں بنی تھی. تو ان کی آپس کی لڑائی ہے. بہت بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے. یہ خود یہ امریکی جرنیل نے کہا تھا، جو سگاز جو ان کی انسپیکٹر جنرل ہیں، انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت کرپشن کا ہے. اور خود اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. تو مجھے تو ایک جو چیز افغان پالیسی میں میرا خیال ہے کہ امریکی انتظامیہ جہاں مختلف چیزوں پہ غور کر رہی ہے سیاسی اور عسکری, اسے چاہیے کہ افغانستان کے اندر سیاسی استحکام کی بھی طرف بھی توجہ دے, اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے خاص طور یہ تین رکنی اتحاد جو انقرہ میں بنا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ کر سکتا ہے ان کے لیے, اور اس کی وجہ سے بہت ہی انسٹیبلٹی آئے گی, اور یہی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا بھی ہے, پاکستان کا بھی ہے, پاکستان ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ختم نہ ہوئی اور ظاہر اس کی بنیادی وجہ کشمیر ہے, تو یہ مسئلہ اگر حل نہ ہوا تو مجھے علاقے میں امن ہوتا نہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہ افغانستان میں نظر آتا ہے جب تک ان ملکوں کے درمیان جو ہے تصادم اور تشدد کی صورتحال ختم نہیں ہو.
بالکل, اور 15 جولائی کے بعد ہم پھر افغانستان پر امریکی پالیسی پر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی جو امریکہ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے عنایت اللہ کاکڑ جو پاکستان میں ہیں اور افغان امور پر دسترس رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے پاناما کا معاملہ جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جی آئی ٹی میں ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ظفر موتی سے, یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاک بروکر ہیں, اور ان سے اس لیے بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج بازار حصص میں مندی رہی اور کوئی 1900 پوائنٹس یہ بازار گر گیا. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر جو ہمیں بتائیں گے اس کیس کے بارے میں. آپ لوگ بھی اگر اس اگلے 10 منٹ میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی کے سامنے پیر کو پیش ہوئے. حسن نواز اس سے قبل بھی 2 مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں, جبکہ وفاقی وزیر خزانہ کی یہ پہلی پیشی تھی. پیر کو تیسری پیشی کے موقع پر حسن نواز سے لگ بھگ 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہا. جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے بعد حسن نواز نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ اب تک انہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان سے کن الزامات کی بنیاد پر یہ تفتیش ہو رہی ہے.
3 سیشنز میں بلایا, 5 گھنٹے, 7 گھنٹے, 2-4 گھنٹے آج بھی میں لگا کر آیا ہوں. میں نے ان سے ایک سوال ضرور پوچھا جے آئی ٹی سے کہ مجھ سے آپ یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں, مجھ سے آپ سارے ڈاکیومینٹس مانگ رہے ہیں, مجھے آج کم سے کم میرا اتنا حق ہے کہ میں پوچھوں کہ میرا قصور یا جو کوئی الزام ہے وہ بھی بتا دیں کہ میرے پہ الزام کیا ہے جس کے لیے مجھے 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بلایا جا رہا ہے.
اپنی گفتگو میں حسن نواز نے الزام عائد کیا کہ انہیں اور ان کے بھائی اور بہن کو جے آئی ٹی میں بلانے کا مقصد وزیر اعظم نواز شریف پر دباؤ ڈالنا ہے. بعد ازاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی پیر کو پہلی مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ انہوں نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے تمام سوالات کے جواب دے دیے ہیں. پیر کو حسن نواز کی پیشی کے موقع پر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی آصف کرمانی نے کہا کہ جب تک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کرتی اس وقت تک ان کے بقول تفتیش کا عمل مکمل نہیں ہوگا. وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے زیر استعمال لندن کے ایک مہنگے علاقے میں فیئر میں موجود فلیٹس کے بارے میں وزیر اعظم کے بیٹوں کا موقف ہے کہ ان فلیٹس کی خریداری کے لیے رقم پاکستان سے منتقل نہیں ہوئی, اور اپنے اس موقف کے ثبوت میں انہوں نے قطر کے سابق وزیر خارجہ شہزادہ حمد بن جاسم بن جبر الثانی کا ایک تحریری بیان سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے بھی انہیں بلایا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جے آئی ٹی قطر میں ان کا بیان ریکارڈ کر سکتی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں آصف کرمانی کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کے پاس وسائل بھی ہیں اور اسے قطر جانا چاہیے۔
اس وقت تک ان کی رپورٹ نامکمل ہوگی جب تک قطر کے شہزادے جو پرنس ہیں ان کی تصدیق، ان کا بیان جون سا ہے، وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں بن جاتا۔
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو اپنی حتمی رپورٹ 10 جولائی کو عدالت عظمیٰ میں پیش کرنی ہے۔ جے آئی ٹی کی کاروائی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی اس بارے میں سیاسی بیان بازی میں بھی تیزی آئی ہے۔ سیاسی گرما گرمی کے اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں پیر کو کاروباری ہفتے کے آغاز پر KSE 100 انڈیکس میں 1900 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو فیس بک پہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہ اب پچھلے سیگمنٹ پر بات کر رہے ہیں۔ حسن مندوخیل، شوکت قریشی، مبشر رمضان، ارشد عباسی، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے بارے میں۔ تو ہم چلتے ہیں ظفر موتی کی طرف، یہ اسٹاک مارکیٹ کے بروکر ہیں۔ موتی صاحب، 1900 پوائنٹس بازار حصص کا گرنا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کریکشن ہوئی ہے مارکیٹ میں، یا آپ کے خیال میں یہ پاناما کی وجہ سے جو ہے وہ اس حد تک یہ بازار حصص گر گیا ہے؟
جو مارکیٹ سے گری ہے وہ پیورلی پاناما کی وجہ سے گری ہے، اور مارکیٹ کے اندر بہت ہی زیادہ سیلنگ آرڈر تھے، اور یہ سیلنگ آرڈر میوچل فنڈ کے فنڈ مینیجر سے بھی تھے، انسٹیٹیوشنلائز فنڈ مینیجر، فورن فنڈ سے بھی سیلنگ کے آرڈر تھے، اور ریٹیل اسمال کلائنٹس بھی ایگزٹ کر رہے تھے۔ کانفیڈینس لیول آل ٹائم لو ہوا ہے، کم والیوم کے باوجود مارکیٹ میں بہت زیادہ پریشر تھا سیلنگ کے آرڈر کا، اور وہ کنٹینیو رہا پورے دن، اور مارکیٹ نے بہت زیادہ اس میں پریشر لیا ہے۔
شبیر سر، آپ بتائیے، آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، آپ کی گہری نظر ہے پاناما پر۔ آپ جانتے ہیں کہ حسن نواز کو تیسری مرتبہ جی آئی ٹی کے سامنے بلایا گیا ہے، جبکہ آج اسحاق ڈار نے عمران خان کے خلاف بھی بیان دیا کہ وہ ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں پاناما لیکس میں، کیا مستقبل ہے؟
کہ وہ تین بار بھی بلانا چاہے تو ان کو بلا سکتے ہیں، جو ملزمان ہیں وہ یہ انکوائر بھی نہیں کر سکتے، اور یہ فرمائش بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے، کس لیے بلایا جا رہا ہے۔ آج تو اس نے ایک نئی بات کر دی کہ مجھے الزامات کے بارے میں پتا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان جو ہے نا اس کو الزامات کے بارے، اتنے عرصے سے کیس چل رہا ہے، انہوں نے وکیل کیے ہیں، سپریم کورٹ میں اپنے وکیل کھڑے کیے ہیں، اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کیے ہیں، یعنی اتنی جو ہے نا وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، اتنے بڑے منصب رکھنے والے والد کے بیٹے ہیں، تو اس پر بھی یہ ان کی جو ہے نا وہ نیت جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ٹائم قریب ہے، اور انویسٹیگیشن تقریباً کنکلوڈ ہونے والی ہے، اور سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوگی، جس کی وجہ سے یہاں اس ملک میں اس وقت انسرٹینٹی بہت پھیل رہی ہے، غیر یقینی کی صورتحال بہت پھیل رہی ہے۔ روزانہ افواہ ہوتے ہیں کہ آج یہ ہونے والا ہے، آج وہ ہونے والا ہے، آج یہ حکومت اس طرح سے کمزور ہو گئی ہے، اس طرح سے ہو گئی ہے، نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، شوگر مل کے سلسلے میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ تمام بہت سارے لوگ انوالو پائے گئے ہیں، جن کے سگنیچرز ہیں، اور جو کاغذات میں ہیرا پھیری ہوئی اور کاغذات تبدیل کیے گئے ہیں، یہ چیزیں آستے آستے نئی نئی چیزیں وہ جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، جس میں یہ ان کی ساری جو ہے نا وہ 62 اور 63 میں سیٹ تو جاتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ ہر وقت ان کی مبالغہ آرائی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔
تو اس طرح جی سے جی ہم ظفر موتی سے ایک تجزیہ لینا چاہتے ہیں۔ موتی صاحب، آپ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف سرمایہ کاری کے لیے اچھے رہے ہیں، اگر 10 جولائی کو جو فیصلہ آتا ہے ان کے خلاف آتا ہے، تو اس کا اسٹاک مارکیٹ پہ آپ کیا اثر دیکھیں گے؟
دیکھیے، ہماری مارکیٹ جو ہے پریڈکشنز پر چل رہی ہے، اور جو انویسٹرز کا فیل ہے وہ یہی ہے کہ مارکیٹ میں سیلنگ آرڈر جو دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ جی آئی ٹی میں کچھ مشکلات ہیں کرنٹ گورنمنٹ کو، اور جس طرح کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے جو آج ہم پورے دن دیکھتے رہے، وہ منفی کی طرف کیپٹل مارکیٹ کو لے جا رہی ہے، اور اس کا کانفیڈنس لیول اس کا بریک کر رہی ہے۔ 44,000 का लेवल हम बहुत स्ट्रांग समझते हैं प्राइस फ्लोरिंग के हिसाब से। आज उसको टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन अगर इसी तरह की मार्केट रही और कोई अनटूवर्ड यानी गवर्नमेंट का हिलने का हुआ मसला, तो 44,000 का भी लेवल ड्रॉप हो सकता है।
शबीर सर, आप क्या देखते हैं कि पनामा का जो नतीजा निकलेगा, क्या ये सरकार को कमजोर करके छोड़ेगा? क्योंकि जी जी बताइए
जी जी, यही लगता है क्योंकि इस वक्त तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं और नई नई चीजें सामने, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि शुगर मिल के सिलसिले में कागजात में हेरा फेरी हुई है और उसमें भी सारी डिसऑनेस्टी जो है वो प्रूव हो रही है, जो कि आर्टिकल 62 और 63 में जो है ना सादिक और अमीन साबित नहीं हो रहे हैं, तो इसमें जाहिर है कि इनकी सूरत हाल बहुत ही कमजोर हो रही है और अनसर्टेनिटी फैल रही है। यहाँ पर भी जो है ना वो सैयद रफी ने जो कल परसों ब्रीफिंग दी थी, उससे भी यही लगता था कि ये अनसर्टेनिटी गैर यकीनी की सूरत हाल में है और इनको खुद को एहसास हो गया है कि शायद फैसला इनके खिलाफ आ रहा है, तो इसलिए लंबी ब्रीफिंग जो थी उस ब्रीफिंग का जो मतन था और जो बात वो कर रहे थे वो कंटिन्यूसली इसमें थे कि अगर इस तरह से हुआ तो फिर इंतखाबात होंगे और फिलहाल होंगे इंतखाबात में जाहिर है कि हम जीत जाएंगे और ये चीज सारी प्रूव नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो क्या है, इस तरह की बातें वो खुद ही करने लगे हैं मीडिया के साथ।
अच्छा तो नहीं आ रहा।
हम चंद कॉल्स लेते हैं, बहुत मुख्तसर उनको सुनते हैं, फिर इस सेगमेंट को खत्म करेंगे। रावला कोर्ट से सैयद हबीब हुसैन शाह कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब बात कीजिए।
जी जी अस्सलामुअलैकुम, मैं रावला कोर्ट से बोल रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जरदारी साहब का दौर जो है ये कम्प्लीट हुआ था डेमोक्रेसी में, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का दौर कंप्लीट होने वाला था, और मेरे ख्याल में ये कोई मामला मौलवी तमीजुद्दीन के केस की तरह बढ़ रहा है। इसको असेंबली के अंदर पीएम की इम्पीचमेंट होनी चाहिए थी, मुआवजा होना चाहिए था। ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है या सिंगल इन्वेस्टिगेशन है, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के खिलाफ कोई मामला न बन जाए।
और तारिक चुगताई कुछ कहना चाह रहे हैं चुनिया से।
जी अस्सलाम वालेकुम बहन, मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई शबीर अशर साहब से। वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी की ड्यूटी लगाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसका मतलब है जो एक्ट होगा जेआईटी का वही सुप्रीम कोर्ट का होगा, लेकिन हुकूमती बेंचों पे बैठे चंद जुम्मेदार अफराद के जो बयान आप जो जहर अफशानी हो रही है, जो जहर उगला जा रहा है जेआईटी के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसका सख्ती से नोटिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये अगर इतना ऐसे है कि कल का बयान आज का मैंने पढ़ा कि अजहर साहब ने ये कहा था कि हमारे जमाने अब सब्र के लबरेज हो रहे हैं, अगर इन्होंने ऐसा ना किया, अगर वो उसको पनामा लीक के फैसले में, तो फिर कारकुन इसका हल खुद निकालेंगे।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से बड़ा टेंशन है, पीटीआई पीएमएल नून में दोनों में बड़ा टेंशन।
ये रशद साहब से मेरे भाई से मेरा ये इसकी बात।
अच्छा शुक्रिया। मोहम्मद शफी कुछ कहना चाह रहे हैं चित्राल से। जी जनाब बात
कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शफी चित्राल बुनी। शबीर शर साहब से मेरा एक ही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने और जेआईटी ने यही कहा कि वो जराये बता दे, वो मनी ट्रेल बता दे, पैसा आया कहाँ से, बाहर कैसे गया, तो इन दोनों चीजों को बताने में, सबूत पेश करने में ये लोग नाकाम रहे हैं, और हमारी गुजारिश ये है कि इन लोगों से हमारी जान छुड़ाया जाए। बहुत शुक्रिया।
मतीन सुलेमानी लंडी कोटल से।
मेरे मियां मेहमान हजरत से पूछना चाहता हूँ कि मुशर्रफ को किसी ने भी अदालत में हाजिर नहीं किया, हम नवाज शरीफ की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुशर्रफ को क्यों हाजिर नहीं किया गया? अच्छा, क्या मुशर्रफ की सुप्रीम कोर्ट नहीं है?
इस
जिले में कोई भी कोई निजाम ठीक नहीं हो सकता है।
और अगजई एजेंसी से गुलफाम। वालेकुम सलाम।
मेरे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई इदारा कोई मुल्क में होता भी नहीं है ना। पहले तो उसने इसको जो फैसला खुद करता था तो अच्छा था ना, लेकिन हमारा मुल्क में अभी सियासत जो है ना दिन ब दिन बच्चों की तरफ एक खेल की जैसा चला जाते है। जब सियासी पार्टियों में इख्तलाफ बढ़ जाते तो धमाके भी जोर पकड़ते है। हम लोगों को तो ये भी नहीं पड़ते कि जब सियासी पार्टियों में इख्तलाफ बढ़ जाते ये धमाके क्यों जोर पकड़ते, ये दहशतगर्द।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। दिलावर खान मालाकंड से कुछ कहना चाह रहे हैं। मालाकंड से दिलावर खान।
मालाकंड से
जी जी बात कीजिए।
अगर ये फैसला हुआ था शहीद बरादरान का तो जरदारी साहब का भी होना चाहिए, تاکہ وہ بھی بڑا بھی ثابت ہونا چاہیے. شکریہ.
اور کشمیر سے محمد انور، ذرا مختصر بات کیجیے، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. محمد انور،
ہلو
جی جی بات کیجیے.
میں آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں، محمد انور کے جنرلہ سے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وکیل صاحب سے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کا شہزادہ جو ہے وہ بیان دے گا، ان جو نواز شریف کے بچوں میں اس کے ساتھ مل کے فجری میں جو انگلینڈ میں جو غیر پیتے ہیں، کیا اسے بیان نہیں دے سکتے، اس کیس میں اس کو نہیں بلا سکتے؟ میرا یہ سوال ہے.
اچھا، کیونکہ ہمیں جی جی. اور چاغی سے عنایت اللہ، بہت مختصر بات کیجیے.
ٹھیک ٹھیک جی میڈم. اب وہ تو بھائی نے کہا تھا کہ مشرف کو کیوں پیش نہیں کیا، وہ کیا کیا، لیکن مشرف صاحب نے کیا کیا ہے؟ وہ جو کچھ کر رہا تھا ملک کی بھلائی کے لیے کر رہا تھا، ملک جو ترقی کیجیے. ٹھیک ہے،
اچھا شکریہ. شبیر سر، جانے سے پہلے آپ نے بہت سارے کالرز کو بھی سنا. اس وقت لوگ جو ہیں بہت ہی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک فوجی سربراہ کو پیش نہیں کیا گیا تھا کورٹ کے آگے. اس وقت نواز شریف کو جس طرح سے بلایا گیا ہے، یا حسین نواز کو، آپ کے خیال میں کس حد تک انصاف کی توقع ہے؟
اس کو بھی کس نے نہیں کیا پیش؟ اس کے خلاف جو اس کو ڈھیل دی تو وہ نواز شریف نے ہی تھی نا. حکومت تو اس کی تھی نا، زرداری کی حکومت تھی، ان کی حکومت تھی، انہوں نے ان کو جانے دیا. اور خاص طور پر نواز شریف کے دور میں گیا، اس کے لیے کون ذمہ وار ہے؟ اس کے لیے سپریم کورٹ ذمہ وار تھوڑی. کورٹ کے سامنے تو گورنمنٹ لاتی ہے لوگوں کو، وہ گورنمنٹ ان کو لے آتی ہے. اگر وہ ریفرنس لے آتی تو کورٹ تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی.
جی ہاں، لیکن ہمیں بھی علم ہے کہ پس پشت بہت سارے جو ہیں عوامل اس وقت کار فرما ہوتے ہیں. لیکن صرف یہ بتائیے کہ انصاف کی کتنی توقع ہے آپ کو اس وقت؟
ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت باقاعدگی سے جو شواہد ہوں گے اور جو ثبوت ہوں گے ان کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور نہیں سمجھتے کہ کوئی کسی قسم کا ڈسکرمنیشن والا فیصلہ سپریم کورٹ دے گی. سپریم کورٹ سے ایسی ہم توقع نہیں کر سکتے. ایسا ہوتا تو سپریم کورٹ جو پہلی پروسیڈنگز کی تھی اس میں ہی فیصلہ سنا دیتی. تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ شواہد اکٹھے کیے جائیں اور شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. تو اب شواہد جتنا بھی ایویڈنس ہے وہ اس کو اکٹھے کیا گیا ہے، ریکارڈ کیا گیا ہے جے آئی ٹی کے ذریعے، اور وہ اس کو سامنے رکھ کر کہ وہ فیصلہ کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا اور انصاف کے تقاضا پورا کرے گا.
اور یقیناً 10 جولائی بڑا دن ہوگا اس سلسلے میں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر سر جو کراچی میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ کل 4 جولائی کی تعطیل ہوگی امریکہ میں، اور اس کے لیے ایک ہفتے سے تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ وہ دن ہے جب امریکہ برطانیہ سے آزاد ہوا تھا، اور اس دن ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس یا آزادی کا اظہار کیا گیا. اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت ایک اور موضوع ہے جس پر ہم پاکستان چلتے ہیں، اور وہاں سے ہمیں ٹی وی کے اینکر فاروق پٹافی نے جوائن کیا ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سی این این کے ساتھ ایک لڑائی دیکھنے میں آئی. اس حوالے سے ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی یہ ویڈیو، جس میں سی این این کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا، پروفیشنل ریسلنگ کے ایک موقع پر تیار کی گئی تھی جس میں ٹرمپ نے ایک جعلی میچ میں ریسلنگ رنگ کے باہر پرفارم کیا تھا۔ ٹرمپ کے مفتو حریف کے سر کو سی این این کے لوگوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ اتوار کی صبح اے بی سی ٹیلی ویژن کے پبلک افیئرز شو دس ویک میں ایک انٹرویو کے دوران ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دہشت گردی کے انسداد کے امور سے متعلق وائٹ ہاؤس کے مشیر ٹام بوسٹ نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ٹرمپ کی ویڈیو کو صحافیوں کے لیے ایک خطرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اے بی سی کی نمائندہ مارتھا ریڈرز نے سوال کیا،
یو ڈونٹ تھنک دیٹس ا تھریٹ ٹو اینی ون، یو ڈونٹ تھنک دیٹس سینڈنگ ا میسج، ڈو دیٹ ٹو دی میڈیا، ڈو دیٹ ٹو سی این این؟
نو، آئی سرٹنلی ڈونٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو، اینڈ آئی تھنک دی امپورٹنٹلی ہیئر He's a genuine president.
اور آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کسی کے لیے کوئی خطرہ ہے، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ میڈیا کے ساتھ ویسا کرو، سی این این کے ساتھ ایسا کرو؟ تو تھامس بوسٹ کا جواب تھا، نہیں، یقینی طور پر نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں وہ واضح طور پر ایک اصل صدر ہیں جو دیانتداری سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے منتخب ہوئے تھے۔ وہ انتہائی راست باز شخص ہیں، اور لوگ جب سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں اور پھر انہیں دیکھتے ہیں تو وہ انہیں ایک ایسا شخص پاتے ہیں جسے وہ سمجھ سکتے ہیں اور جس کے ساتھ کوئی نسبت قائم ہو سکتی ہے۔ صدر کے تبصروں پر سارا دن بیسیوں منفی رد عمل سامنے آئے، لیکن ٹرمپ نے اتوار کی رات ایک اور ٹویٹ جاری کیا جس میں عہد کیا گیا کہ وہ بددیانت میڈیا کو شکست دیں گے۔ اس ٹویٹ کے ساتھ امریکہ کے یوم آزادی کی تعطیل کے موقع پر ہفتے کے روز واشنگٹن میں منعقدہ ایک ریلی سے ان کے خطاب سے ایک ویڈیو کلپ بھی پوسٹ کیا گیا۔
The fake media is trying to silence us, but we will not let them.
جعلی میڈیا ہمیں خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ لوگوں کو سچ کا علم ہے۔ جعلی میڈیا نے ہمیں وائٹ ہاؤس جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں صدر ہوں اور وہ نہیں ہے۔ ٹرمپ اپنی 5 ماہ کی صدارت سے متعلق بڑے بڑے اخباروں اور ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی کوریج پر تنقید کر چکے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں انہوں نے سی این این کے خلاف اپنی تنقید میں نمایاں طور پر اضافہ کیا ہے۔ سی این این نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک افسوسناک دن ہے جب امریکہ کا صدر نامہ نگاروں کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور ادارے نے صدر پر ایک ایسے بچگانہ رویے کے مظاہرے کا الزام عائد کیا جو ان کے منصب کے وقار سے کہیں کم تر سطح کا ہے۔ سی این این کے خلاف ٹرمپ کی یہ ٹویٹ ان کی ایک اور ٹویٹ کے چند روز بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ایک سیاسی روزنامے اور ایم ایس این بی سی کیبل نیٹ ورک کے ایک ٹاک شو کے دو مرکزی میزبانوں پر تنقید کی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، اور کیونکہ فرخ پٹافی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این کے ساتھ لڑائی کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو جو جاری کی گئی اس پر بہت زیادہ یہاں تبصرہ ہو رہا ہے، پاکستان میں اس کو کس طرح سے دیکھا گیا؟
جی، اندر گو کہ اس کا بہت زیادہ اس پہ بحث نہیں ہوئی۔ یہ ویڈیو کلپ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ امریکن کنزمپشن کے لیے تھا، اور پاکستان کے اندر ویسے ہی مجموعی طور پہ اینٹی امریکنزم جو ہمارے میڈیا کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جن جن لوگوں نے دیکھا، جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس کو کافی پریشان کن سمجھا، کیونکہ خاص طور پہ میڈیا جن خطوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو میڈیا کی ویسے ہی مشکلات بہت ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی سب سے مضبوط جمہوریت کا سربراہ اگر میڈیا کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر وہ باقیوں کے لیے تو واقعی پریشان کن ایک موقع ہے۔
جی، اور آپ ہمارے ساتھ 2-3 منٹ اور رہیں، ہمیں یہاں کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کوشاں تنویر خالد نے بھی جوائن کیا ہے، اور تنویر صاحب یہ بتائیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ ریپبلکن ہیں یا ڈیموکریٹ ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس یہ جو جس طرح کی ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کی، اس سے کیا نظر آتا ہے کہ اس وقت میڈیا کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کے اندر؟
جی، السلام علیکم۔ جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس نے جو کی، یہ فیک ہے، فیک ویڈیو، لیکن ڈیموکریٹ تو میں کیونکہ ڈیموکریٹ کو سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اس کا رویہ جو ہے آلویز، آپ کو پتا ہے ٹرمپ کا رویہ عام آدمی کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے۔
فاروق پٹافی، جانے سے پہلے آپ کے علم میں ہے، ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں امریکہ میں ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کا اظہار ہوا، جولائی 4 کو برطانیہ سے آزادی منائی جائے گی امریکہ کے اندر، امریکی آئین کے اندر آپ کے خیال میں کس حد تک یہ بات انشور کی گئی ہے کہ آپ آزادی یہ اظہار پر یقین رکھتے ہو؟ کیونکہ جس طرح سے میڈیا اس وقت ٹرمپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اس سے تو نظر آتا ہے کہ ان کو بھی بالکل آزادی ہے کہ وہ جو بھی کہنا چاہیں وہ ٹرمپ کو کہہ سکتے ہیں.
جی بالکل، آپ صحیح فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ کے آئین میں تو فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے. آپ جس طرح سے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور جس طرح کی ہم نے اگزامپل ماضی میں دیکھی ہے وہ چند ہی ممالک کے اندر ملتی ہے. لیکن جو آپ نے میڈیا کے رول کی بات کی نا جی، یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب صدر ٹرمپ کے بارے میں تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، تو دوسری سائڈ پہ ہمیں میڈیا کا بھی یہ دیکھنا ہے کہ میڈیا کی طرف سے بھی تو بڑی کیا کہنا چاہیے، ریلنٹلیس جو ہے وہ ایک کریٹیکل جو ہے وہ اسالٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن اگر کسی پالیسی کے اوپر اگر آپ آبجیکشن کرتے ہیں تو وہ سمجھ آتا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے کے واقعات، الیکشن کے دوران کے واقعات، ان سب کو ملا کے ایک ایسی وہ کھچڑی سامنے آتی ہے جس سے ہر وقت بندہ یہی پریشان ہوتا رہتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو میرے خیال میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے صدر کی طرف سے بھی اور دوسری سائڈ سے میڈیا کی طرف سے بھی، وہ ہائیلی انیوژل ہے، ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آئین جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو، اور اس میں جو باتیں کرنا چاہے وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے امپیکٹ جو ہے شاید لانگ ٹرم میں امریکن سوسائٹی یا بلکہ ساری دنیا میں پولرائزیشن بڑھے گی جی، اور اس سے شاید ہمیں میڈیا والوں کو بھی بہت نقصان ہو.
بہت شکریہ فاروق پٹافی جو پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے، اور کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کوشاں تنویر خالد آپ کے علم میں ہیں. جولائی 4 کی جو ہیں وہ اس وقت سیلیبریشنز چل رہی ہیں اور کل یہ دن پورے امریکہ میں منایا جائے گا. آپ کچھ بتائیے کہ امیگرنٹس اس دن کو کس طرح مناتے ہیں؟
جی ہم بھی سارے جو دوست ہیں نا مل کے تو یہ انڈیپینڈنس ڈے جو ہے نا منا رہے ہیں 4th of July، کیونکہ اب یہاں ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو ساری بات ہے کہ ہمارے بچے تو اب امریکن ہیں، ہم بھی امریکن ہیں، تو ہمارا جو ہے نا ہم اس کو پورے جوش و خروش سے اس کو منائیں گے.
جی اور کس طرح منائیں گے؟ کیونکہ
یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ مناتے ہیں کہ کوئی پکنک اسپاٹ پہ چلے گئے یا ان کی گیم ہوتی ہیں، فیملی ایونٹ ہوتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح باربیکیو کریں گے ایک پارک میں جا کے، اور سارے دوستوں کو بلایا ہوا اور سب کو انوائٹیڈ ہیں، جو بھی اوپن انوائٹیڈ ہیں جو بھی آنا چاہے آئے اور اس نیشنل ڈے کو منائیں گے.
جی جی، اور یہ بتائیے ایک امیگرنٹ کی حیثیت سے یہ سال، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے صدر بھی منتخب ہو کر آئے ہیں جن کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امیگرنٹس کے خلاف ہیں، ایسے میں آپ کے خیال میں یہ دن تھوڑا سا مختلف طریقے سے منایا جائے گا یا ویسے ہی ہوگا جیسے عام دن ہوتے ہیں جولائی 4 ہوتے ہیں؟
نہیں، وہ جو وہ انٹرنل معاملہ ہے ہمارا، مطلب ریپبلکن اور ڈیموکریٹ یا اس کے ساتھ جو بھی ہے، لیکن یہ دن جو ہم منائیں گے اسی طریقے سے منائیں گے جیسے ہم پہلے مناتے ہیں، بڑے جوش و خروش سے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی.
اچھا، اور ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کوشاں تنویر خالد، آپ کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
خدا حافظ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی، پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.